تم دوربینو.
السلام ای جان نثاران، السلام ای جان نثاران حسین، السلام ای رهن بردان حسین. با شما هستم که بیعت کردی، دعوت حق را اجابت کردی. با شما هستم که خنجر خوردی، جان میان خون آتش بردی. با شما این مردم یک ناپوا، ای بسیجی ها میگوید خدا، ای عبام سرهای بینا نشان، مال کشترهای سفین زمان. با شما هستم که هر درد منی، ساده چون خوشی بی پیرانی، هش دریا در دل خون رفتی، خاکنال بجن مجنون رفتی، هش سهرا خاک سنگر خوردی، نان خشک و تیر و خنجر خوردی، عشق را منزل به منزل گشتی، بارها بار خاک و خون آغشتی، اینک از میدان سری آورده ایم، اینک از میدان سری آورده ایم، شرح شرح پیکری آورده ایم، باز گشتیم از کرانهای بهش، زود گشتیم در لحیب سرنوش. آه اینجا غربت و غم مانده است، عشق در خط مقدم مانده است، عشق در خط
سال
1932 میں
111
آدھی رات کے وقت
شب
ایک درویش نے وجود کی دنیا میں قدم رکھا،
وجود گذاشت،
اس دن اور اس رات کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ موجود، یہ مولود کون ہے، کیا بنے گا، کس طرح سب ہوگا. واضح ہے یہ فطری بات ہے، وہ مصطفیٰ تھا، اس بچے کا نام بعد میں مصطفیٰ رکھا گیا. وہ ہمارے گھر کا تیسرا بچہ تھا، اس کے دو بڑے بھائی تھے عباس اور مرتضیٰ، اور اس تیسرے کا نام مصطفیٰ رکھا گیا. بعد بالاخره پھر مصطفیٰ بڑا ہوتا ہے، سکول جانا شروع کرتا ہے، پرائمری پھر ہائی سکول جاتا ہے۔ اسی 15 خرداد سڑک پر پہلے والے محلہ اودلا جان، جسے ہم اودلا جون کہتے تھے، وہاں پرائمری سکول میں جاتا ہے۔ پرائمری سکول میں مصطفیٰ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، وہ سکول کا بہترین سٹوڈنٹ تھا۔ پھر ہائی سکول گیا، ہمارے قریب جو سکول تھے اس میں مروی تھا، امیر کبیر تھا اور دارالفنون تھا۔ والد صاحب نے دارالفنون کا انتخاب کیا اور مصطفیٰ چمران نے دارالفنون میں پڑھائی شروع کی، اور جیسا کہ میں نے بتایا وہ ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا رہا، مشہور شاگرد تھا، اپنی ذہانت کا اظہار کرتا رہا، چوتھے سال تک دارالفنون میں رہا۔ پھر ایک بہت اچھے ریاضی کے استاد جناب آزر نوش مرحوم کے مشورے سے البرز ہائی سکول میں چلا گیا۔
دبیرستان البرز رفت،
البرز ہائی سکول میں فیس ہوا کرتی تھی۔ ایران میں شاید یہ واحد سکول تھا جو فیس لیتا تھا۔ اس زمانے میں بھی تقریباً آج کے حساب سے 1.5 لاکھ تومان سالانہ فیس تھی۔ یہ بہت بڑی رقم تھی، ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ ہم یہ فیس ادا کر سکیں، لیکن وہ لوگ ہر ذہین بچے کو لے لیتے تھے اور مفت تعلیم دیتے تھے۔ مصطفیٰ کو بھی انہوں نے بغیر فیس کے قبول کر لیا۔ بالآخر یونیورسٹی کے داخلہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ بہت مضبوط طالب علم تھا، امتحان میں پاس ہونے والے پہلے چند ایک طلبہ میں سے تھا۔ تہران یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے شعبہ الیکٹرو مکینک میں داخلہ لیا۔
مصطفیٰ ان طالب علموں میں سے تھا جس سے دوستی پر انسان فخر کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ انجینئرنگ میں داخلہ مذاق نہ تھا، اور پھر جس کسی کو داخلہ مل جاتا ان میں سے پہلی پوزیشن لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔
انجینئرنگ کالج میں الیکٹرانکس میں مصطفیٰ نے پہلی پوزیشن لی، دوسرے سال بھی پہلی پوزیشن لی، اور اگر کوئی 2 سال پہلی پوزیشن لیتا تو اس کو بیرون ملک تحصیل علم کے لیے اسکالرشپ دیتے تھے۔
پارلیمنٹ کا منظور شدہ قانون یہ تھا کہ یونیورسٹی کے ہر شعبے میں سے پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم تحصیل علم کے لیے اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، باقی سارے کام حکومت کے ذمہ تھے۔ ڈاکٹر چمران کا نام بھی پیش کیا گیا۔
پھر وہ امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اور آخر کار امریکہ چلا گیا، وہاں اپنے شعبہ الیکٹرو مکینک میں پڑھائی کو جاری رکھا۔
برکلے میں امریکہ کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ جب میں وہاں تھا تو اس یونیورسٹی کے 11 اساتذہ کو نوبل انعام مل چکا تھا، لہذا وہ یونیورسٹی بہت مضبوط تھی۔ اس یونیورسٹی میں کامیابی کے ساتھ پی ایچ ڈی کرتے تھے، اس طرح وہ علمی لحاظ سے بہت نمایاں اور ذہین شخصیت کے حامل تھے۔
پھر جب ہم وہاں گئے تو ہمیں معلوم ہوا برکلے یونیورسٹی، جو کہ اپنے زمانے کی بہترین یونیورسٹی تھی، جناب ڈاکٹر چمران اس میں کئی ایک بہترین علمی کام سر انجام دے رہے تھے، اور پلازما فزکس میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کر لی۔ میگنیٹرون اور ایسٹرون یہ ریڈار کے سسٹم کے نام جس کا ہم نے ایران کی جنگ میں بھی استعمال کیا ہے. ہم بہت مشکل سے ان سسٹموں کو مرمت کرتے تھے, جبکہ اصل میں ڈاکٹر چمران اس کا ماڈل اور سارا سسٹم بناتے تھے. ڈاکٹر چمران مرحوم کا کام علمی لحاظ سے اس قدر بہترین اور زبردست تھا کہ یونیورسٹی نے ان کے ڈاکٹر چمران کو اسسٹنٹ پروفیسر کی بجائے ڈائریکٹ پروفیسر تعینات کیا.
انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے, صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے لیے فخر کا باعث ہے.
جاب کے لیے بھی ایک تجویز دی گئی کہ امریکہ کے شمال مشرق کے علاقے نیو جرسی میں ایک تحقیقاتی لیبورٹری تھی, بل لیبورٹریز. ان حالات میں جب ایک آدمی تخصص کی آخری حد یعنی پلازما فزکس میں ڈاکٹریٹ, جو مشکل ترین شعبہ ہے, اس میں نہ صرف خود مسلمان ہو بلکہ امریکہ میں ایک اسلامی تحریک کا بھی بانی ہو, جن کی عمر اتنی ہے کہ ان کو وہ دور بھی اچھی طرح یاد ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں حتی ایران میں بھی دین و اسلام کی بات یا نماز کی بات کرنے کا رواج تک نہ تھا.
وہاں پر اس کے اس قسم کے کام بہت زیادہ تھے, یہاں تک کہ ایک ہفتہ کی بھوک ہڑتال تک نوبت پہنچ گئی اور اقوام متحدہ کے سامنے مظاہرہ کیا. ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور 90 کلومیٹر طویل جلوس نکالا. ایک دفعہ جب شاہ نے آنا تھا سب جمع ہو گئے اور مظاہرے کیے گئے جس میں آنسو گیس بھی چلی. اس قسم کے کئی ایک کام تھے جس میں سے وہ ایک ہفتہ کی بھوک ہڑتال اہم تھی. ایسا نہیں تھا کہ پانی پی لیتے ہوں یا کوئی اور چیز کھا لیتے ہوں, بلکہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ہسپتال داخل کروانا پڑ گیا. اس کے آخری دنوں میں ایک طویل خط میرے نام لکھا, جس میں مجھے یاد ہے کہ لکھا تھا کہ ان سطور کو زندگی کی آخری رمق کے ساتھ لکھ رہا ہوں. کچھ معلوم نہیں کہ چند لمحہ بعد لکھنے کی طاقت ہوگی یا نہیں.
میرا خیال ہے کہ ڈاکٹریٹ کے ایک سال بعد امریکی بھی ڈاکٹر کو مشکل سے برداشت کرتے ہوں گے, لیکن اتنی اہم شخصیت بن چکے تھے کہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. جب سے ہم انہیں جانتے ہیں ان کی شادی ہو چکی تھی, 4 بچے تھے اسی بیوی سے, پہلی بیوی سے. ان کی بیوی امریکن تھی, اسلام قبول کر چکی تھی. ڈاکٹر نے اس کا نام بھی پروانہ رکھا تھا.
ڈاکٹر کی ان سے ملاقات کی بنیاد پر
اسٹوڈنٹس کے ایک اجتماع میں اسلام کے حوالے سے ان کی ایک تقریر تھی. ایک لڑکی بھی شوق رکھتی تھی کہ ان کی تقریر سنے. ڈاکٹر چمران کی شخصیت سے بے حد متاثر تھی, ان سے بات کی اور پھر معلوم ہوا کہ مصطفیٰ چمران کی طرف مائل ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا, یعنی مسلمان ہو گئی. چند سال بعد وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی 8 سال کی ہو گئی ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ اس ماحول میں بڑی ہو. پھر ہر روز کہتے کہ دفتر میں میری فلسطین کے مسئلے پر امریکیوں سے جھڑپ ہو جاتی ہے, یہ لوگ نہیں سمجھتے اور مجھے غصہ آ جاتا ہے. اکثر کہا کرتے تھے کہ میں ان سے بہت تنگ آ چکا ہوں. آخر ایک دن آئے اور کہا کہ میں لبنان جانا چاہتا ہوں. لبنان کے بارے میں ہمیں بہت حیرت ہوئی. لبنان کیا ہے, لبنان کیوں؟
میرا خیال ہے اور ہمیشہ میں اپنے تئیں سوچتی ہوں کہ ڈاکٹر ایک مچھلی کی طرح تھے جو پانی کی تلاش میں تھی اور اس پانی کو اس نے لبنان میں پا لیا.
کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ ڈاکٹر چمران امریکہ چھوڑ کر آئے ہیں. $20,000 تنخواہ, گھر و بنگلہ, سوئمنگ پول, سکون, آرام, وہ آسائش چھوڑ کر یہاں گرد و خاک اور بدبختی, آگ اور گولہ باری میں جہاد کر رہے ہیں. جس نے فزکس الیکٹرانکس میں PhD کی ہے اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے ہیں, جو ان کی فیلڈ تھی उसमें उनके पास कई एक थ्योरी और आइडियाज हैं। लबनान के आम लोगों के लिए ये बात काबिले हजम ना थी, जो हर बात को लेन देन यानी मादी मयारात से तोलते थे।
फिर वो लबनान पहुंच गए और जब लबनान पहुंचे तो ये ख्याल किया जा रहा था, मैं भी यही सोच रहा था कि जब मैंने सुना कि मुस्तफ़ा लबनान जाना चाहता है तो सोचा वहाँ बैरूत यूनिवर्सिटी या बैरूत में अमरीकी यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद की हैसियत से पढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि उसके पास बेहतरीन डिग्रीज मौजूद थी और अमरीका में तालीमी मैदान में वसी तजर्बा रखता था। मुस्तफ़ा लबनान चला गया। लेकिन वहाँ उसी सनती स्कूल में बच्चों के नजरियात की तरबियत, सियासी तरबियत और सनती व इल्मी तरबियत करना शुरू कर दी, क्योंकि वो इन तीनों उलूम को यकजा जानता।
उस स्कूल में 450 यतीम बच्चे थे और डॉक्टर चिमरान के कमरे में एक छोटा सा किचन था, उसमें एक शोला वाला चूल्हा, एक देचकी भी थी और अगर चाहते तो अपनी बीवी से कह सकते थे मसलन ये चीज मेरे लिए बना दो, लेकिन ये बात नामुमकिन थी क्योंकि जो चीज बच्चों के लिए तैयार होती वही खाते थे। हमने बहुत कोशिश की कि कभी डॉक्टर साहब को जुकाम हो जाता तो हम ये कहते कि डॉक्टर साहब आपके लिए सूप बना दें, सिर्फ सादा सूप बना दें, कहते कि जाओ किचन में देखो आज बच्चों के लिए क्या पका है। हम जाते देखकर आते और बताते कि आलू और नमक है, पूछते कि क्या कुछ और भी है, हम कहते जी जैतून का ऑयल भी है, कहते कि ये तो बहुत ही अच्छा है वही ले आओ। डॉक्टर साहब ने बताया कि परवाना बच्चों के साथ एक साल रही, वो मेरी बहुत मदद किया करती थी लबनान के शियों के मसाइल में, फलस्तीनियों के मसाइल में। जब जख्मी आते तो परवाना मोहब्बत और हमदर्दी के साथ उनकी मरहम पट्टी किया करती थी, उनकी हिम्मत बंधाती, वो बहुत मदद किया करती थी। खानों में परवाना का डॉक्टर साहब से सलूक बहुत ही अच्छा था, प्यार और मोहब्बत के साथ। वो डॉक्टर साहब को बिल्कुल भी नाम लेकर नहीं पुकारती थी, वो उन्हें हना कहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, यानी ऐसी कोई बात ना थी कि हम कहें कि अच्छा अगर ये दोनों अलहदा होना चाहते हैं तो ठीक है कोई हर्ज नहीं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात ना थी। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और दोनों के रवाबित बहुत अच्छे थे। लेकिन आप खुद सोचें कि उस जमाने में, उन हालात में, कुछ वक्त के बाद, तकरीबन एक साल गुजरने के बाद जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। वो जो कई साल तक अच्छी जिंदगी गुजार चुकी थी वो बिल आखिर साथ आई जंग वाले इलाके में, बमबारी वाली जगह पर। मैंने डॉक्टर साहब से सुना है कि वो कहते थे कि उसने मुझसे कहा कि अगर आप आग में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, यानी इस तरह से एक दूसरे से वादे कर रखे थे। लेकिन डॉक्टर ने देखा कि अब दो चीजों को एक साथ नहीं रख सकते थे, उन्हें इनमें से एक का इंतखाब करना होगा। यानी वो अखलास और मोहब्बत की वजह से चाहते थे कि उनको तकलीफ में न रखें, उनको आजाद रखा कि अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तब भी, और अगर नहीं चाहते तो जहां आपको आसानी है चले जाओ, अगर मेरे जिम्मा जो कुछ हुआ मैं अदा करता रहूंगा। ڈاکٹر نے کہا صرف یہ چار بچے میرے نہیں بلکہ یہ سارے یتیم بچے میرے ہیں، میں کس طرح ان چار پانچ سو بچوں کو چھوڑ دوں، اپنے چار بچوں کی خاطر چلا جاؤں؟
کہا اے عزیز، میں نے اپنے احساسات کو ختم کر دیا ہے، میں اگر اس معرکے کے دوران اپنے احساسات کی طرف توجہ کروں تو میں کام نہیں کر سکتا۔
چار بچے تھے، بڑی بیٹی کی عمر 14 سال تھی،
14 سال داشتے۔
ہر بچے سے پوچھا کہ کیا آپ ماما کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا ہم ماما کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ وہ بہت آسائش والی زندگی تھی،
مرفہ،
بہت زیادہ آسائش، اور انہوں نے بھی منع نہیں کیا۔
ان دنوں جب یہ لوگ بیروت سفر پر جانا چاہتے تھے، ہم سب ساتھ میں تھے، سب بہت صاف ستھرے اور پاک دل لوگ تھے، ڈاکٹر صاحب بھی تھے، ان کی بیوی بھی، بچے بھی۔ راستے میں میں نے کئی دفعہ دیکھا یہ بیچارے جب گاڑی رکتی سب نیچے اتر جاتے اور ان کی حالت خراب ہو جاتی، عجیب صورتحال تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب اسی طرح محکم اور سنجیدہ بیٹھے تھے۔ خلاصہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ بیروت پہنچنے پر اور پھر ہم سب اکٹھے جناب موسیٰ صدر کے گھر چلے گئے۔ جب ڈاکٹر صاحب جناب موسیٰ صدر کے ساتھ خدا حافظی کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ واقعی بڑے پریشان تھے، ان کی بیوی بھی پریشان تھی، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی اور جو کرنے جا رہی تھی وہ اس کے لیے بھی مشکل تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔
اس کے بچے چلے گئے، اس کی بیوی بھی چلی گئی، لوگوں کے درمیان، جناب چمران کے دوستوں کے درمیان چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے بھی چمران صاحب سے وہ سوال پوچھے اور کئی بار پوچھے، چمران صاحب اگر آپ نے اپنی بیوی کو اجازت دے ہی دی یا اسے زیادہ سے زیادہ طلاق دے ہی دی ہے،
حد اعلی،
لیکن بچوں کو امریکہ کیوں بھیجا؟ وہ تو آپ کے بچے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے سوچ سمجھ کر دلی دکھ کے ساتھ لیکن سادگی سے جواب دیا، کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو اعلی اسکولز میں تعلیم دلواؤں،
مدرسے خصوصی،
ان کی زبان انگلش ہے، دوسری زبان نہیں سمجھتے، لیکن امریکہ میں ان کے لیے سب کچھ ہے، اسکول فری ہے، زبان انگلش ہے، اس کی کلاس بھی ہے، پھر ماں ساتھ میں ہے، گھر ہے، ہر چیز ہے۔ مجھے دلی طور پر
دلم
دکھ ہے کہ یہ چار بچے کیوں نقصان اٹھائیں، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہزاروں شیعہ مستضعف اور مظلوم بچے جنوب لبنان اور لبنان میں ہیں جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔
سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں میں سے تھے،
یعنی از کسانی
کہ وہ اپنے بھی نہیں تھے، یعنی وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میری بہن، یہ میری ماں، نہیں نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ سب کے ہیں، اپنے لیے نہیں ہیں۔ جب وہ اپنے نہیں ہیں تو پھر بیوی، بچے، بہن، ماں کچھ نہیں، ان کی نظر میں تو صرف قوم اور معاشرہ ہے۔ ان کی بیوی کے جانے کے 2-3 سال بعد میری ان سے آشنائی ہوئی۔ پہلے مجھے اس واقعے کے بارے میں علم نہ تھا، مصطفیٰ نے خود ہی مجھے بتایا تھا۔ ایک انسان کے لیے اس کے بچے عزیز ترین چیز ہیں، ان سے اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے، حتیٰ بیوی سے پیچھے ہٹ جائے اپنے اس اعلیٰ مقصد کی خاطر، یہ بڑی عظمت ہے۔ میں نے خود ان سے بہت کہا کہ افسوس ہے، ان بچوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ وہ بچے اگر واپس آ جائیں تو اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے کہتے کہ اگر میں امریکہ چلا جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ امریکہ مجھے واپس نہیں آنے دے گا، میں ان کا تابع رہوں گا اور وہ جتنا چاہیں گے میرے علم سے استفادہ کریں گے، اس لیے مجھے واپس نہیں آنے دیں گے۔ میں خود اس بات کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہوں گا کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں۔ جس چیز نے مجھے مصطفیٰ کی طرف مائل کیا وہ مصطفیٰ کا ولایت سے عشق تھا۔
اس نے اپنے دین کو اپنے عشق سے لیا تھا۔ دین یعنی ایمان، اور ایمان یعنی عشق۔
بڑے لوگوں کی زندگی کا ہدف، جیسے ڈاکٹر کی زندگی کا ہدف، دوسرے لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ مصطفیٰ جب میرے رشتے کے لیے آئے تو سید محمد غروی کے واسطے سے آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر والے نہیں مانیں گے، بہت دباؤ ڈالا گیا، حتیٰ جناب موسیٰ صدر بھی اس سلسلے میں شامل تھے۔ غادہ خانم لبنان کے بہت ثروت مند خاندان سے تھیں، ان کے پاس آخری ماڈل کی گاڑیاں تک تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان حالات میں بھی وہ لوگ ہر مہینے یا 2 مہینوں میں ایک دفعہ اپنے کپڑوں کی خریداری کے لیے پیرس جایا کرتے تھے۔ میرے گھر والے اور سب جاننے والے، میری سہیلیاں سب مجھے کہتے تھے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، وہ آدمی تم سے عمر میں بہت بڑا ہے، ایرانی ہے، ہمیشہ جنگ پر رہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ضروریات زندگی میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں، وہ ہم جیسا نہیں۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے دوست انہیں منع کر رہے تھے کہ وہ لوگ مجھے قبول نہیں کر رہے۔ بہت مشکل تھا مصطفیٰ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ میں دیکھتی تھی کہ ایک دن صبح ڈاکٹر صاحب، جن بچوں کی عمر 14 سال سے زیادہ تھی، ان سے کہتے کہ آؤ بچوں، بیلچہ اٹھاؤ، اس زمین میں سبزی لگائیں تاکہ کھانے کے لیے کوئی اور چیز بھی ساتھ میں ہو، مثلا خالی آلو ہی نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی اور سبزی بھی ہو جائے۔ یہ بہت عجیب ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، کام کرنے والا لباس پہن لیتے، بچوں سے بھی کہتے بچوں آپ ہی کپڑے بدل لو، اور پھر سب مل کر بیلچہ مارتے اور سبزی لگاتے۔ ہماری حفاظت کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک نظام بنا رکھا تھا، اس لیے بچوں سے کہتے کہ زیتون کے پودے لگاؤ، وہاں زیتون مہنگا ہوتا ہے، کہتے کہ ہم اسے فروخت کریں گے۔ میں، ان کی بیوی اور دوسرے بچے ان سے کہتے کہ آپ نے ہمارے لیے زمین خریدی ہے جس میں ہم جائیں اور زیتون کا باغ لگائیں، کہتے نہیں بلکہ ہم بھی تھوڑی سی زیتون فروخت کریں گے، اس کے پیسوں سے اپنی حفاظت کے لیے چند ایک گولے خریدیں گے اور ایک عدد کلاشنکوف خرید لیں گے۔
بالآخری
میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں لیکن آپ کی اجازت کے ساتھ ان سے شادی کروں. اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوگا. جبکہ جناب موسیٰ صدر نے مجھے اجازت دی ہے اور وہ بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ حاکم شرعی کی حیثیت سے باپ کی جگہ میرے ولی ہو سکتے ہیں.
قبول کرنے کے
وہ کہتے ہیں کہ اگر تم قبول کرو تو میں باپ کی اجازت کے بغیر مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھ سکتا ہوں. لیکن مصطفیٰ تمام تر دباؤ کے باوجود اصرار کر رہے تھے کہ ماں باپ کی اجازت بہتر ہے, لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تھے. اور مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کوشش کرو, محبت کے ساتھ, مہربانی کے ساتھ ان کو راضی کرو. میں نہیں چاہتا کہ تم سے شادی کروں جبکہ تمہارے والد اور تمہاری والدہ دلی طور پر راضی نہ ہو. خانم غادہ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی شادی جس طرح ہوئی, ان کے باقی کاموں کی طرح یہ شادی بھی دوسرے لوگوں سے بہت مختلف تھی. اس وقت مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد اتنی آسانی سے راضی ہو جائیں گے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں تیار ہوں, کیا تم بھی آمادہ ہو؟ میں نے کہا کہ میں راضی ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. بہرحال اب مسئلہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کو کس طرح خبر دوں کہ پرسوں ہمارے نکاح کے لیے میرے گھر والے راضی ہو گئے ہیں. میں اپنی بات سے انکار نہیں کروں گی اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد اپنی بات پر قائم رہیں گے یا نہیں. لبنان میں اس طرح ہے کہ لڑکا جب شادی کرتا ہے تو خود جہیز وغیرہ مہیا کرتا ہے, یہ ان کا رواج ہے. مہر, جہیز, گھر, ہر چیز لڑکے کے گھر والوں کے ذمہ ہے. وہ خود گھر کو تیار کریں اور پھر لڑکی کو لے کر آئیں. اب آپ خود سوچیں کہ ڈاکٹر صاحب اسکول کے ایک کمرے میں, جو اسکول کا دفتر بھی تھا, یتیموں کی جگہ بھی اور مرکز رزم بھی ہے.
ہم سب اکٹھے ہوئے اور پھر لڑکی کی ماں کے پاس گئے. میں نے پوچھا, اچھا تو مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا, اس کی بہن کے لیے ہم نے 30,000 لبنانی لیرے رکھا تھا, یعنی اس وقت کے 15,000 ڈالر بنتے تھے. کہنے لگے, یہ بیٹی بھی اسی کی طرح ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس آئے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے, آپ نکاح کا پروگرام فائنل کر لیں. میں نے کہا, ڈاکٹر صاحب مہر کا بتائیں, وہ کتنا رکھیں؟ تو جواب دیا, ایک لبنانی لیرا اور قرآن کلام مجید. لیرا اس لیے کہ اگر کوئی مادی چیز درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں تو. میں نے کہا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ کا کلام ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن اس کی بہن ہے, اس کی شادی ہوئی ہے, اس کا مہر بھی اتنا ہی تھا. ہم یہ بات ان سے نہیں کہہ سکتے. کہا کہ میں کوئی چیز نہیں خریدنا چاہتا, میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور ایسی ویسی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا. میں نے کہا, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو مانتا ہوں, لیکن کوئی معاشرتی روایت بھی ہوتی ہے. کہنے لگے کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ میں روپے پیسے کو مہر قرار دوں گا. ہم اٹھے اور امام موسیٰ صدر کے پاس چلے گئے. ان سے کہا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میں رشتہ پکا کرنے جاؤں اور مہر کے طور پر قرآن پاک کو رکھتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگے, اگر تم ڈاکٹر کو راضی کر سکتے ہو تو جو بھی مہر مقرر کرو میں دے دوں گا, پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ قبول تو کرے.
کس کسی شہید کے ساتھ ایک گھنٹہ زندگی گزارنے کی اہمیت کسی دوسرے کے ساتھ کئی سال زندگی گزارنے سے کہیں زیادہ ہے، اور غادہ نے اس بات کی اہمیت کو جان لیا تھا اور ڈاکٹر چمران کے وجود کی اہمیت کو جان چکی تھی۔ حقیقت میں جب میں یہ سوچتی ہوں تو اس نتیجے تک پہنچتی ہوں کہ وہ میں نہیں تھی، کیونکہ ایک لڑکی جو اتنی زیادہ دنیا کی نعمتوں میں غرق تھی ایک دفعہ سب دنیاوی چیزوں کو نظر انداز کر دے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، میں خود بھی حیران ہوتی ہوں۔
ڈاکٹر کا اپنا کوئی گھر نہ تھا، ہم سب کے پاس اپنا گھر ہے، گھر کے کاغذات بھی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس نہ گھر تھا نہ کسی گھر کے کاغذات تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے 9 سال صنعتی اسکول جبل عامل کے پرنسپل کی حیثیت سے گزارے، جس میں لبنان کے شیعوں کے بہت سے یتیم بچے اور خاص طور پر شہدا کے بچے رہتے تھے۔ ان کی تربیت کی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب نے اپنے کندھوں پر لے رکھی تھی۔ وہ خود وہیں سو جاتے جہاں ہاسٹل میں بچے سوتے تھے۔ بہت کوشش کے بعد آخر ان سے منوا لیا کہ اسکول کے پرنسپل کے عنوان سے ایک کمرہ وہ لے لیں۔ انہوں نے ایسا چھوٹا سا کمرہ انتخاب کیا جو کچن بھی تھا اور ان کا دفتر بھی تھا۔ جب شادی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک اور کمرہ اضافہ ہو گیا، یعنی ایک کمرے سے دو کمرے ہو گئے، لیکن ڈاکٹر کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔
ہماری زندگی اسی جبل عامل کے سکول میں گزر رہی تھی۔ پہلے پہل تو میرے لیے بہت مشکل تھا،
سخت بود،
جو لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو اور اچانک اسے معلوم ہو کہ 400 یتیم بچوں کے سکول میں دو کمروں کے گھر میں زندگی گزارنی ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سکول کا نام صنعتی سکول تھا۔ اس پر مزید یہ کہ وہاں ایک تنظیم سازمان عمل کا دفتر بھی تھا۔ ظاہری طور پر یہ زندگی نہ تھی، کوئی سکون نہ تھا، کام اور زندگی ہر چیز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن شروع سے ہی میں اور مصطفیٰ یہ جانتے تھے کہ یہ شادی کوئی معمولی شادی نہیں۔
زندگی ماں یا ان ازدواج معمولی نہیں۔
اس زمانے میں ٹھیک طرح سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ اسکول کے بچے جن کے لیے مصطفیٰ نمونہ عمل تھے، اور یہ ایک اسلامی اسکول تھا، ان سب کے سامنے مصطفیٰ کے لیے اس بات کا سامنا مشکل تھا کہ مصطفیٰ ایسی جگہ پر ایک ایسی لڑکی کو لے آئے ہیں جو ٹھیک طرح سے پردہ نہیں کرتی۔
میرے مؤسسے
کچھ بچوں کا میرے ساتھ رویہ اچھا نہ تھا،
خوب نہ بودن،
لیکن میرے لیے
عجیب
حیرانی کی بات یہ تھی کہ مصطفیٰ اس صورت حال کو بدلنے کی اچھے انداز سے کوشش کر رہے تھے۔ میں تمام تر حالات دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے دلچسپ بات یہ تھی کہ مصطفیٰ کوشش کر رہے تھے کہ بچوں کو مجھ سے قریب کریں، بچوں سے کہتے کہ یہ بہت اچھی ہیں، یہ ایسی نہیں ہے جس طرح آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، یہ آپ سے سیکھنا چاہتی ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو سب باتیں بتائیں گے۔ ایک بچے کی طرح آہستہ آہستہ میرے ساتھ آگے بڑھے، نہیں کہا کہ یہ ہم جیسی نہیں ہیں، ان کا تو پردہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کے تو گھر والے اچھے لوگ نہیں۔ اس طرح مصطفیٰ کامیاب ہو گئے کہ مجھے تحت تاثیر کرا دے۔ کہتے تھے کہ ہر ایک کو اچھا بننے کا موقع دو۔
وہ معمار تھے اور وہ کچھ بنانا چاہتے تھے۔
ایک دفعہ ہم گاڑی میں تھے، کسی گاؤں میں جا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ میرے لیے تحفہ لائے ہیں، گاڑی میں مجھے دیا، میں بہت خوش تھی۔ تحفہ کو کھولا، دیکھا تو وہ ایک سکارف تھا۔ میں حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے مسکرا کر خوبصورت انداز میں کہا کہ بچے آپ کو اس سکارف میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سرخ رنگ کا سکارف تھا اور بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے. میں نے وہ سکارف پہن لیا, پھر کبھی نہیں اتارا. یہ ہماری شادی سے پہلے کی بات ہے.
نہیں معلوم کبھی انسان ایسی باتوں کا کس طرح ذکر کرے, اس کو کیسے تشریح دے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی استاد یا ایک راہب کے بقول. میں نے پوچھا عشقی کیا ہے, کہا آہاب.
ڈاکٹر کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عشق تھا.
ڈاکٹر ہر کام کو اپنے عشق کے لیے کرتے تھے, اپنے لیے نہیں. اگر خاک اور انسان سے پیار کرتے تھے تو اپنے عشق کے لیے, اگر جنگ کرتے تھے تو اپنے عشق کے لیے, اگر ناراض ہوتے تھے تو عشق کی خاطر, اور اگر عبادت کرتے تھے تو عشق کی خاطر. میں جو کچھ کہتا ہوں نہیں سمجھ سکتا یا نہیں سمجھ سکتا تھا, حقیقت میں ایسا ہی ہے. خدا نخواستہ اس میں جھوٹ نہیں ہے. میں جو کچھ دیکھتا تھا اسے انجام دینے کے لیے صرف خدا سے رابطہ ہونا چاہیے. ہر ایک سے بہت محبت کرتا تھا, ہر ایک کو فون کرتا اور بہت شفقت و محبت سے بات کرتا, ہر کوئی اس کا فریفتہ ہو جاتا.
شاید صحیح نسل, پاکیزہ غذا, اچھی تربیت اور مناسب تعلیمی ماحول ہے جو معاشرے کو ڈاکٹر چمران جیسے افراد دیتا ہے. بہت سے لوگ جو ان کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی ڈاکٹر کو نہ پہچان سکے, ہم بھی صحیح طرح سے نہ جان سکے. ہم چاہتے تھے کہ جان سکیں. ہم آگے بڑھ رہے تھے تاکہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو سمجھیں, کہ وہ چلے گئے.
سخت سردیوں کی ایک رات گھر واپس آتے ہوئے برف باری کے دوران ایک فقیر کو سردی سے کانپتے ہوئے دیکھا, لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا, اس کے لیے کسی گرم جگہ کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ساری رات اس فقیر کی طرح سردی سے کانپوں گا اور بستر کے قریب نہ جاؤں گا. اس طرح صبح تک میں سخت بیمار ہو گیا. اس بیماری میں کتنا مزہ تھا.
ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس زمانے میں لبنان کے کیا حالات تھے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس سکول اور وہ کام جو انہوں نے انجام دیے ان کی کیا اہمیت تھی. اس زمانے میں لبنان کے شیعوں کی کوئی حیثیت نہ تھی, کسی کھاتے میں ان کا شمار نہ ہوتا تھا, جبکہ لبنان کی آبادی کا وہ 3 میں سے 2 حصے تھے. لیکن کہیں بھی ان کا شمار نہ, کوئی شیعہ تنظیم نہ تھی.
میں دیکھتی تھی کہ ہمارے سارے استاد کہ سنی تھے یا عیسائی تھے, سب یا اکثر کسی نہ کسی گروپ اور تنظیم سے وابستہ تھے. ہم بھی چھوٹے تھے, پھر بعد میں جو باتیں وہ بچوں سے کرتے تھے وہ بہت ذلت آمیز تھی.
صرف وہ فرقہ یا مذہبی معاشرہ جس کے پاس ایسی تنظیم سازی نہ تھی, ایسی کوئی شکل و صورت نہ تھی, وہ شیعہ تھے. جبکہ لبنان کے مذہبی معاشروں میں تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا معاشرہ سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام موسیٰ صدر اور ڈاکٹر چمران یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہر چیز سے پہلے شیعہ ہویت اور تشخص کو زندہ کیا جائے. تنظیم سازی کریں, سیاسی تنظیم بنائیں, ثقافتی تنظیم بنائیں, تاکہ ہر شیعہ فرد ان تنظیموں کے ذریعے اپنی سیاسی اور معاشرتی حیثیت کو حاصل کر سکے.
ڈاکٹر چمران نے لبنان کے شیعوں کے لیے جو اساسی اور بنیادی کام کیا, ان کو جہاد کا جذبہ, ڈٹ جانے کا حوصلہ, نئی شخصیت اور حقیقی شناخت دی.
دوسرے سارے فرقے اور تنظیمیں جو مختلف فرقوں سے تعلق رکھتی تھیں اور لبنان کے اندر چھوٹے بڑے گروپ نے اس بات کو قبول نہ کیا, کیونکہ وہ اس بات کے عادی ہو چکے تھے کہ شیعوں کو پست اور حقیر دیکھیں. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ شیعہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں, ان کی علیحدہ پہچان اور تشخص نہ ہو, کیونکہ شیعہ کو جہنم میں جانا چاہیے.
ڈاکٹر چھوٹے بچوں کے ساتھ, ان 14-15 سال کے بچوں کے ساتھ, وہ بچے جو سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں, ان کے ساتھ خاص طرز عمل رکھتے تھے. جو جوان مجاہد تھے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے, ان کے ساتھ ایک اور طرح کا سلوک کرتے تھے. وہ بوڑھا جس کا سب کچھ چھن گیا ہے, اس کے ساتھ ایک دوسرے انداز سے پیش آتے تھے. انہوں نے ہمیں مضبوط اور راسخ عقیدے کے ساتھ پروان چڑھایا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب وہ ثقافتی حوالے سے تجزیہ اور تحلیل کر رہے ہوتے تو بہت محکم انداز ہوتا. بچیوں سے مخاطب ہوتے تو کہتے کہ آپ جو شیعان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں, پھر بچوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ آپ جو شیعان حسین علیہ السلام ہیں.
ان گروہوں میں سے ایک انتہا پسند اور دو دھاری انقلابی کمیونسٹ گروہ ہے. اس میں ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ آمول کیا ہے. اسے ہم نے بتایا کہ کوئی شخص ہے جس کا نام مصطفیٰ شمران ہے, جس نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور ظاہراً مصر میں فوجی تربیت حاصل کی ہے. وہ یہاں آیا ہے اور اس نے یہ تنظیم بنائی ہے. اس نے اپنی عادت کے مطابق, جس طرح جرنیل حضرات کیا کرتے ہیں, کہتا ہے کہ اس شمران کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ. ڈاکٹر صاحب کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی, ایک رات ڈاکٹر صاحب غائب ہو گئے. وہاں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس جرنل کے گھر جا چکے ہیں, اور اس کے گارڈ جب پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو جا کر کہہ دو, جس کا سر تم چاہتے ہو وہ خود آ گیا ہے.
مصطفیٰ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ موت پر حملہ کرتا ہوں تو موت فرار کر جاتی ہے.
کہتے تھے مجھے یہ بھی قبول ہے کہ اگر مستضعفین میرا سر کاٹ دیں تو میرا سر کاٹنے کے بعد
بردے شدے
وہ منقلب ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی فطرت پاک ہے. میں شہید ہو جاؤں گا اور وہ ہدایت پا جائیں گے.
بہت خوبصورت منظر تھا. سمندر میں غروب ہوتا ہوا سورج, آسمان پر پھیلی ہوئی سرخی, اور سورج کی روشنی غروب ہوتے ہوئے سمندر کی لہروں پر کھیل رہی تھی. کتنا خوبصورت منظر ہے. میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ صرف آنسو نہیں بہا رہے تھے بلکہ ہلکی آواز کے ساتھ رو رہے تھے۔ میں قریب گئی، سوچ رہی تھی کہ جب انہوں نے بچوں کو پیار سے دیکھا اور یہ دیکھا کہ ہم بمباری کی وجہ سے موت کے قریب ہیں، شاید اس لیے رو رہے ہیں، لیکن ان کا رونا میرے لیے حیرانی کی بات تھی۔ میں نے پوچھا، مصطفیٰ کچھ ہوا ہے کیا؟ رو کیوں رہے ہو؟ وہ اس منظر کی خوبصورتی میں محو تھے۔ مجھ سے کہتے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، دیکھو یہ منظر کتنا خوبصورت ہے۔ پھر اس خوبصورتی کی تشریح کرنے لگے کہ جو قدرت، عظمت اور خداوند سبحانہ و تعالی کے جمال کی نشانی ہے۔ مجھ سے کہا کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو کس قدر خوبصورت ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا کہ مصطفیٰ شہر کے دوسری طرف بھی دیکھیں، کیا تباہی مچی ہے، کتنا خوبصورت ہے، کہے چلے جا رہے ہیں، ادھر وہ بدقسمت لوگ شہر کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، جو بچ گئے ہیں وہ تہ خانوں میں پناہ تلاش کر رہے ہیں، بچوں پر خوف اور وحشت طاری ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ خوبصورت دیکھ رہے ہیں، شہر کے دوسری طرف کیوں آپ نہیں دیکھتے؟ اپنے آپ کو کس چیز میں مشغول کر رہے ہیں؟ جب لوگ ہر چیز کو ہاتھ سے دے چکے ہیں، کتنا ہی خون بہایا جا چکا ہے، ان کا گھر بار لوٹا جا چکا ہے، زندگی تباہ ہو چکی ہے، کتنے ہی لوگ اپنے مرنے والوں پر رو رہے ہیں، اور آپ یہاں اسے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت ہے، دیکھو کس قدر خوبصورت ہے۔ مجھ سے کہا کہ وہ جو تم جلال دیکھ رہی ہو، اس جلال کے اندر جمال کو دیکھو، اور وہ جو تم لوگوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب اسی اطمینان، سکون اور اسی طرح ٹیک لگائے، حتیٰ کہ ذرا سی جنبش بھی نہیں کی۔ مجھ سے کہا، یہ جو تم دیکھ رہی ہو کہ شہید دے رہے ہیں، زندگی برباد ہو گئی، یہ تم جلال کی طرف دیکھ رہی ہو، یہ جو کچھ اتفاقات پیش آ رہے ہیں، یہ سب ان کے لیے رحمت پروردگار ہے، تاکہ وہ اس دنیا کی چمکتی روشنائیوں میں کھو نہ جائیں، ان کی توجہ خدا کی طرف رہے، ان کے یہ درد و رنج خدا تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی زندگی کا ہدف، جیسے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ہدف، عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں کئی سال زندگی گزار دی، لیکن ان کے پاس نہ گاڑی، نہ گھر، نہ پیسہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں سے جب گئے تو وہی لباس پہن رکھا تھا۔ جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا، میں اپنے پورے وجود کے ساتھ خوش تھی، ہم خوشیاں منا رہے تھے۔ اس وقت تک میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ مصطفیٰ ایران واپس چلے جائیں گے، کہ اچانک مجھے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اب نتیجہ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر راہ خدا اور عشق میں جلنے تڑپنے کو مقدس سمجھتے تھے، اور پروانے کو اس کا نمونہ سمجھتے تھے۔ ہم بیروت میں تھے، کہ ایک دن مصطفیٰ نے بتایا کہ بعض اہم لبنانی شخصیات کے ہمراہ ایک جہاز کے ذریعے ہم کل ایران جا رہے ہیں۔ اس وقت میں ایک دم متوجہ ہوئی کہ آپ ایران جا رہے ہیں، نہیں معلوم واپس آئیں گے یا نہیں۔ اگر میں جل رہا ہوں تو جو کوئی بھی میرے قریب آئے گا وہ بھی جل جائے گا۔ اگر میں عاشق الہی ہوں تو مجھے زندگی میں اپنے مقصد کے لیے شمع کی طرح جلنا چاہیے، کہ اگر کوئی میرے نزدیک آئے گا تو پروانے کی طرح اس کے پر ضرور جل جائیں گے۔ اس بات کو انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا تھا کہ اگر مجھ سے شادی کرو گی تو تم بھی اس زندگی میں جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب وہ ایران جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، خدا حافظی کردم، روز دوم رفتم، میں مصطفیٰ سے خدا حافظی کر کے جب گاڑی میں واپس آ رہی تھی، جو میں خود چلا رہی تھی، بیروت سے سور تک سارے راستے روتی رہی، ایسے کہ جیسے پہلی دفعہ میں بیدار ہوئی تھی اور متوجہ ہوئی تھی کہ مصطفیٰ چلا گیا۔
جے لوگ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ کچھ دیکھتے ہیں جو کچھ وہ چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہی واقعہ پیش آتا ہے. جو تم نے دیکھا وہی تمہارے دل نے چاہا, جو تمہارے دل نے چاہا وہی تم نے دیکھا.